بشنو وزن جو حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام درس مثنوی شریف میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے، نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم آپ ارشاد فرماتے ہیں، تازگی یہ ہر گلستان جمیل ہست بر باران پنہانی دلیل. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب صبح صبح بندہ نیند کی آغوش سے نکلتا ہے، بیداری کا سلسلہ ہوتا ہے، نماز فجر ادا کی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے یا کسی اور کام کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو کچھ آثار محسوس ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ آثار بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج رات بارش ہوئی ہے. آپ کسی پودے کے قریب سے گزریں گے، اس کے پتوں پر کچھ نہ کچھ قطرات نمی کے آپ کو محسوس ہوں گے. آپ کسی درخت کے نیچے سے گزر رہے ہیں تو اس درخت کے پتوں سے ہلکے ہلکے قطرات پانی کے نیچے ٹپکتے محسوس ہوتے ہیں. یہ چیزیں دیکھنے کے بعد نہ فوری طور پر توجہ اس چیز کی طرف جاتی ہے کہ آج رات بارش ہوئی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پتوں کی تازگی اور پتوں پر پڑنے والی نمی، یہ بارش کے دلیل ہوا کرتی ہے اور یہ تمہیں بتا رہی ہوتی ہے کہ آج رات بارش ہوئی ہے. یہ کہنے کے بعد آپ نے جو اگلی بات ذکر فرمائی نا، فرماتے ہیں جیسے پتا بارش کا پتہ دیتا ہے نا، ایسے ہی جب بندہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ان کے قرب کی برکتیں لوٹتا ہے، ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ یہ سننے کی سعادت حاصل کرتا ہے، تو ان کے منہ سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں نا، یہ تاثیر کا تیر بن کر سامنے والے کے دل میں پیوست ہو رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی لچھے دار گفتگو نہیں ہوتی، کوئی زوردار بیان کا سلسلہ نہیں ہوتا، وہ بڑے مزے سے بیٹھ کر بڑے آرام سے دھیمے دھیمے لہجے میں سادہ سادہ لفظوں میں کو موضوع لے کر چل رہے ہوتے ہیں. جب وہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہوتا ہے نا تو الفاظ سادہ سادہ ہوتے ہیں، کوئی بناوٹی گفتگو نہیں ہوتی، کوئی لچھے دار گفتگو نہیں ہوتی، کوئی الفاظ کا بناؤ سنگار کر کے سامنے والوں کی طرف بڑھانے کا سلسلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ الفاظ سیدھے دل میں اتر رہے ہوتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ نمی دیکھ کر نا تمہیں اس چیز کا پتہ چلا کہ رات بارش ہوئی. اگر تم ان الفاظ پر بھی غور کرو گے نا تو یہ الفاظ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علوم و معارف کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان الفاظ کی تاثیر اس چیز کا پتہ دے رہی ہوتی ہے کہ یہ جو شخصیت جن کی خدمت میں حاضر ہوں نا، رات ان کے دل پر ان کے قلب اطہر پر رحمت الہی کی بارش ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں کے جو انداز ہوا کرتے ہیں نا، یہ انداز ہم جیسے رات جس انداز میں گزارتے ہیں وہ والے انداز ان کے نہیں ہوتے. قرآن پاک نے یوں تو کئی ایک مقامات پر اپنے نیک بندوں کے اوصاف کا تذکرہ کیا، لیکن خاص طور پر دو مقامات آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. ایک مقام پر ارشاد ہوا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ساری دنیا محو استراحت ہوتی ہے اور اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں کے پہلو اپنے بستروں سے جدا ہوا کرتے ہیں. ایک مقام پر ذکر کیا گیا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، یہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب جبین نیاز اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوتے ہیں، اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے رحمت الہی کا نزول ان پر ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کے منہ سے نکلنے والے جو جملے ہیں نا، سادہ سادہ الفاظ بھی دل میں پیوست ہو رہے ہوتے ہیں، یہ اس چیز کا پتہ دیتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے دل پر رات رحمت الہی کا نزول ہوتا رہا. اور اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے مرحلے میں ایک اور عنوان ہمارے سامنے رکھا. آپ ارشاد فرماتے ہیں، چوں او خواہد این غم شادی شود، این بندے پائے آزادی شود. کہتے ہیں بندے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لانا شروع کر دے، اپنے رب کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کا التزام کر، اپنے رب کی بندگی بجا لا، اس کے حکم پر قربان ہو جا. تیرا رب جس کام کے کرنے کا تجھے کہتا چلا جائے نا، اس کام پر عمل کرتا چلا جا. کیوں، کیسے، اگر، مگر، چونکہ، چنانچہ، اس راہ پر ان الفاظ کا کوئی کام نہیں ہے. یہاں تو لبئی کی صدا بلند ہونی چاہیے. میرے رب نے فرما دیا، میرے آقا کی زبان اقدس سے اس چیز کا فرما دیا گیا. جب میرے رب نے مجھے فرما دیا تو میں پیچھے کیوں رہوں، میں اطاعت کی طرف آگے کیوں نہ بڑھوں، میں رب کی بندگی بجا لانے کی طرف آگے کیوں نہ بڑھوں، میں اپنے رب کا قرب پانے کے لیے آگے کیوں نہ بڑھتا چلا آؤں. یہاں آگے بڑھنے کا سلسلہ ہونا چاہیے، پیچھے رہ جانا یہ اللہ تعالی جل جلالہ کے حکم پر عمل میں سستی لانا، کوتاہی برتنا، یہ تو ان لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے جو نفس و شیطان کے چنگل میں بری طرح پھنس چکے. سورہ احزاب کا مقام ایک آپ کے سامنے تلاوت کروں. اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرہ. جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی ذات پر ذرہ برابر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. یہ تو اطاعت کی طرف قدم بڑھانے والے ہوا کرتے ہیں، یہ تو فرما برداری کی راہ کی طرف بڑھنے والے ہوا کرتے ہیں. اور اس پر جو آپ نے بات ذکر فرمائی نا، یہ بات بالکل سادہ لفظوں میں بہت بڑی بات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دی. آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تعالی جل جلالہ چاہے تو غم کی ذات کو خوشی بنا دے. جو غم تھا نا، جو تکلیف تھی، اسباب غم کو دور کیے بغیر میرا رب چاہے تو اسی غم کو چین، سکون اور قرار کا ذریعہ بنا دے. جسے بندہ اپنے پاؤں کی بیڑی تصور کر رہا ہوتا ہے نا، میرا رب چاہے تو اس بیڑی ہی کو آزادی بنا دے. میرا رب اتنا کریم ہے. تو جب وہ رب غم کو خوشی میں بدلنے پر قادر ہے، پاؤں کی بیڑی کو آزادی بنا دینے پر قادر ہے، تو اس کی بارگاہ میں جھکا کیوں نہ جائے، اس کی بارگاہ کی طرف توجہ کیوں نہ کی جائے، سجدہ ریزی کی لذتیں پانے کی طرف کیوں نہ آگے بڑھا جائے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ صدائے دل نواز لگا کر اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان کرنے کی طرف آگے کیوں نہ بڑھا جائے. اور ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں نا میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی کبھی کوئی اس طرح کا واسطہ پڑا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کو تکلیف آ گئی نا، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کسی معالج کی طرف اس نے رجوع کیا، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، طبیب کے پاس، حکیم کے پاس چلا گیا، اس نے نبض دیکھی، ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے باقاعدہ سے چیک اپ کا سلسلہ کیا، بی پی چیک کیا، اس کے علاوہ دیگر مختلف ذرائع جو اپنائے جاتے ہیں چیک کرنے کے،
کو دو چار ٹیسٹ کروا لیے اور مختلف ذرائع سے اس کو چیک کرنے کے بعد نا بیماری کی علامات پوچھنے لگا آپ کو مسئلہ کیا ہے. اب یہ مریض بتانے لگا کہ ڈاکٹر صاحب گھبراہٹ بڑی ہوتی ہے, بے چینی بڑی ہوتی ہے, رات کو نیند نہیں آتی, یکدم آنکھ کھل جاتی ہے, مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میرے سینے پر بوجھ ہے, مجھے کچھ دبا رہا ہے. اب دو چار باتیں اس نے ذکر کی. ڈاکٹر صاحب نے نا دو چار منٹ کی گفتگو کے بعد جو ایک جملہ کہا نا, وہ جملہ یہ تھا, آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ اب یہ بندہ کہنے لگا نہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ وہ اولاد کی طرف سے, نہ بیوی کی طرف سے, نہ بچوں کی طرف سے, نہ ماں باپ کی طرف سے, نہ بہن بھائیوں کی طرف سے, نہ کاروباری شراکت داروں کی طرف سے, نہ ہی رشتہ داروں کی طرف سے, نہ قرابت داروں کی طرف سے, نہ تعلق داروں کی طرف سے, نہ اڑوس پڑوس کی طرف سے, مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. اب ڈاکٹر صاحب آگے سے پتہ کیا کہیں گے, نہیں آپ غور کریں, کوئی مسئلہ ضرور ہوگا, کوئی ٹینشن ہے. یہ سارا جو علامتیں آپ ذکر کر رہے ہیں نا, یہ ٹینشن والی ہیں, کوئی پریشانی ہوگی, کوئی چیز, کسی چیز کو آپ نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہوگا, کوئی آزمائش والی صورت ہوگی, آپ نے کسی چیز کا برڈن محسوس کیا ہوگا, بس کو بوجھ لے لیا ہوگا, کسی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہوگا, کوئی ٹینشن ہے, یہ ٹینشن کی علامت ہے. چاہے وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ ٹینشن کی علامت ہے, اس بیچارے کو ٹینشن تھی کوئی نہیں. اب جو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا نا تمہیں کوئی ٹینشن ہے, اب اسی چیز کی سے ٹینشن ہونا شروع ہو گئی. کہ جناب ڈاکٹر نے کہہ دیا ٹینشن ہے تو اب پتہ نہیں کیا ٹینشن ہے, اب وہ ٹینشن کا سن کر یہ ٹینشن ہونا شروع ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. جبکہ ہو سکتا ہے کہ کیفیت کو چھوڑو, حاجت کو چھوڑو. اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ کیا جاتا ہے نا, ٹینشن دور کرنے کے اسباب, ان کو اختیار کیا جائے. اب خوشگوار ماحول میں رہیں, اچھی گفتگو کیا کریں, اچھی گفتگو کرنے والوں کے پاس بیٹھا کریں. بعض اوقات کچھ آؤٹنگ کا کہہ دیا جاتا ہے آپ کو, دو چار دن نا اپنے کاروبار زندگی چھوڑ کر, اپنے معمولات زندگی سے نکل کر کسی اور طرف سیاحتی مقام کی طرف چلے جائیں, دو چار دن ادھر رہ کر آئیں گے نا, جب واپس آئیں گے طبیعت بحال ہو چکی ہوگی. اب اپنے ماحول کو چینج کریں, افراد کو چینج کریں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت آپ گزاریں, امید ہے کہ آپ کی ٹینشن رفع ہو جائے گی. اسباب غم دور کرنے کے طریقے بتائے جا رہے ہوتے ہیں, جبکہ میرا رب کتنی قدرتوں والا ہے, وہ انہی غم والی کیفیتوں کو خوشی میں تبدیل فرما دے. جس کو پاؤں کی بیڑی سمجھا جا رہا ہے نا, میرا رب اتنی قدرتوں والا ہے کہ اسی کو آزادی قرار دے دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ آگ کے اٹھتے ہوئے شولوں کے اندر. آگ کے اٹھتے ہوئے شولوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اسی آگ کو ان کے لیے سلامتی والی بنا دیا. آگ سے نکال کر سلامتی عطا نہیں کی گئی, آگ سے نکال کر, آگ سے بچا کر کسی پرسکون مقام پر لے جا کر ان کو چین سکون اور قرار عطا کیا گیا ہو, ایسا نہیں ہے. میرے رب نے اسی آگ کے اندر رہتے ہوئے انہیں سکون عطا فرما دیا. آگ کے شولے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, اور کیفیت یہ ہے کہ آگ کے قریب تک آنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے, قریب تک آنے کی ہمت کسی میں نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی آگ کے اندر تشریف فرمائے اور مزے سے تشریف فرمائے, کوئی تکلیف ہی نہیں ہے, کوئی غم ہی نہیں ہے, کوئی آزمائش ہی نہیں ہے, میرا رب اتنی قدرت والا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملات پر غور کیجئے. جناب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے گھر سے نکالا, اپنے ساتھ لے کر چلے. جب ساتھ لے جانے کا سلسلہ ہوا نا, تو اس کے بعد کنویں میں ڈال دیا گیا, گھر سے نکالا, والد سے دور کیا, جو پیار محبت والا ماحول گھر میں تھا اس ماحول سے نکال دیا, کنویں میں لے جا کر ڈال دیا. چاہے کنویں سے نکلے تو بازار میں جا کر فروخت ہو گئے. اس کے بعد اگلے مرحلے میں اگر دیکھتے ہیں نا, تو حضرت یوسف علیہ السلام اگلا مرحلہ ایک ایسا بھی آتا ہے کہ آپ جیل کی کال کوٹھڑی میں تشریف فرمائیں. کتنے سارے آزمائشوں کے سلسلے چلتے چلے آ رہے ہیں. ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے نا, چھوٹی عمر ہے, گھر سے دوری ہو گئی, کوئی یاری رشتہ داری, قرابت داری, تعلق داری ساتھ ساتھ نہیں چل رہی. کنویں میں چلے گئے, کنویں سے بازار میں آ گئے, تجارتی قافلے نے نکال لیا, وہاں سے بازار میں جا کر سیل آؤٹ کرنے کا سلسلہ کیا گیا, جیل کی قید و بند کی صعوبتوں میں آپ تشریف فرما ہوئے. لیکن میرے رب نے جب رستے کھولے نا, تو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر جلوہ فرمائے. کوئی آپ نے اس طرح کی تگ و دو نہیں فرمائی. کہ آپ کو اسباب اس طرح کے اختیار کیے جائیں کہ سلطنت مل جائے، بادشاہت مل جائے، تخت مل جائے، تاج مل جائے، کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے رب نے جیل سے نکالا، سیدھا تخت پہ لا بٹھایا۔ میرا رب بڑی قدرت والا ہے، تو اس کی بارگاہ کی طرف توجہ کیوں نہ کی جائے۔ بعض اوقات بندہ دائیں بائیں آگے پیچھے رستے تلاش کر رہا ہوتا ہے، جو ہم رستہ تلاش کرنے کی طرف نکلتے ہیں نا، اے عاشقان رسول، بعض اوقات ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ کھلی راہ پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، وہ کھلی راہ پر چلتے ہوئے بنا چین سکون اور قرار والا ماحول میسر نہیں آتا۔ کھلی راہ کی طرف بڑھتے ہوئے بھی جس راہ کی طرف منہ کرتے ہیں نا، آگے گلی بند نظر آتی، آگے رستہ بند نظر آتا ہے۔ یار کوئی کمی تو نہیں چھوڑی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، پھر بھی مصیبت پیچھا نہیں چھوڑتی، پھر بھی مصیبت گلے پڑ گئی، پھر بھی آزمائش ہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یار کوئی سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم یہ جگہ جگہ بیٹھ کر یہ جملے بولتے ہوں گے، لیکن اگر توجہ رب کی بارگاہ کی طرف کر دی جائے، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائے نا، تو بند گلی میں بھی آگے کئی رستے کھلتے نظر آتے ہیں۔ تو اس رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کیوں نہ کی جائے؟ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت کی بارشوں سے حصہ پانے کے لیے اپنے رب کے احکامات پر عمل بجا لانے کی طرف کیوں نہ بڑھا جائے۔ اس کے بعد اگر آگے بڑھتے ہیں نا، تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منظر ہمارے سامنے رکھا۔ بعض اوقات ہوتا ہے بندہ ظاہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، انجام توجہ میں نہیں ہوتا۔ یہ ظاہری ٹھاٹ باٹ کو دیکھتے ہوئے نا، سارے کام چھوڑ کر مٹھیاں بند کر کے اس کام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ ظاہر بڑا اچھا ہوتا ہے، ظاہر بڑا عمدہ ہوتا ہے، ظاہر بڑا پرکشش ہوتا ہے، پر حلل ہوتا ہے، اور ایسا لذیذ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بندہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے نا اس کام کے پیچھے پڑ جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال ذکر فرمائی، آپ ارشاد فرماتے ہیں، از بروں چوں گورے کافر پر حلل، بندروں قہر خدا عز و جل۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندے، تو صرف ظاہر کو دیکھ رہا ہے، تو ظاہری چمک دمک کے چکر میں پڑ گیا، ظاہری طور پر نظر آنے والا ٹھاٹ باڑ تو اس کے چکر ہی میں الجھ کر رہ گیا۔ آپ فرماتے ہیں، تجھے ایک مثال دوں، تو نے کبھی کافر کی قبر کو دیکھا ہے؟ کافر بادشاہ، بادشاہ عام طور پر مرنے کے بعد بھی نہ کچھ اس کی قبر کی بھی تعظیم اور تکریم کے سلسلے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کافر بادشاہوں کی قبروں پر بعض اوقات سنگ مرمر لگایا جاتا ہے، بڑا عمدہ بنایا جاتا ہے۔ جب کافر بادشاہ ہے، قبر پر سنگ مرمر لگا دیا، اطراف میں چار دیواری کھڑی کر کے نا بڑا حسین گنبد بھی بنا دیا، صبح و شام ارک گلاب کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، پھول کی چند پتیاں نہیں یا چند پھول نہیں، کئی کئی من یا کئی کئی ٹن ماہانہ اور یومیہ اور ہفتہ وار پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں، یہ سارے سلسلے کیے جا رہے ہیں۔ بڑی عمدہ بہترین چادر لا کر اس کی قبر پر بچھا دی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ، کیا اس کی قبر کا یہ سنگ مرمر، یہ چار دیواری، یہ جبا، یہ کبا، اور یہ پھول، یہ پتیاں، اور یہ سارے کے سارے معاملات، کیا اس کی اندرونی حالت کو بدل سکتے ہیں؟ غور کیجئے، سوچئے، خود بتائیے، یہ کافر ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ بدبخت ہے، یہ خبیث الباطن ہے، یہ خبیث الفطرت ہے، نور ایمان سے اس کا سینہ منور نہیں ہے، ساری زندگی رب کی نافرمانی میں اس نے گزاری ہے۔ اب یہ بتائیے، یہ رب کی نافرمانی میں زندگی بسر کرنے والا، اگر اس کی قبر کو سنگ مرمر سے مضبوط، پختہ اور بہترین بنا دیا جائے، اندرونی حالت بدل جائے گی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، وندروں قہر خدا عز و جل، ظاہری طور پر تجھے حسن و جمال نظر آ رہا ہوگا، ظاہری طور پر تجھے خوبصورتی نظر آ رہی ہوگی، لیکن اس کے اندر قہر خدا بندی کے نظارے ہوں گے، یہ اللہ تعالی جل جلالہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہوگا۔ تو ظاہری چمک دمک پہ نہ جانا۔ بعض اوقات بندہ کہہ رہا ہوتا ہے، فلاں کافر کتنا دولت مند ہے، اس کے پاس کتنی ٹھاٹ باٹ والی زندگی ہے، انداز زندگی دیکھنا ہو نا تو ایسوں کو دیکھا جائے، ان کا تو اتنا مال و دولت والا انداز، اتنا لگژری انداز، پرتعیش انداز، کیا زندگی ہے یار ان لوگوں کی۔ تم ظاہری ٹھاٹ باٹ کو دیکھ رہے ہو، وندروں قہر خدا عز و جل۔ اگر یہ بے ایمان ہی دنیا سے چلا گیا نا، تو یہ اللہ تعالی جل جلالہ کے عذاب کا حقدار ہوگا۔ چین سکون اور قرار چاہیے نا تو یہ چین سکون اور قرار اللہ تعالی جل جلالہ کی بندگی میں. بعض اوقات بادشاہت کو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو بادشاہت میں وہ چین سکون اور قرار کہاں جو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے میں قرار ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا انداز آپ کے سامنے رکھو. آپ بادشاہ تھے, بلخ کے بادشاہ, شاہی چھوڑ کر نا اللہ تعالی جل جلالہ کی بندگی کی طرح متوجہ ہو گئے. تخت نشین رہنے والا صاحب آج اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ, عبادت کی طرف, رب کی بندگی بجا لانے کی طرف, سجدہ ریزی کی لذتیں پانے کی طرف. ایک دن آپ دریا کے کنارے تشریف فرمائے, لباس بھی پھٹا پرانا ہے اور ظاہری طور پر نہ کوئی پرکشش انداز نظر نہیں آ رہا. ایک صاحب قریب سے گزرے, کہنے لگے ابراہیم یہ والا انداز بہتر ہے یا وہ والا بہتر تھا؟ کیسے عجیب آدمی ہو, بادشاہی چھوڑ کر یہ انداز تم نے اختیار کر لیا, کہاں گئے وہ شاہی ٹھاٹ باٹ, وہ نوکر چاکر ملازم, وہ خدام, وہ لشکر جرار, وہ کرسی اقتدار, وہ سارے کے سارے معاملات, وہ کہاں گئے؟ اے ابراہیم یہ بتاؤ وہ انداز بہتر تھا یہ انداز بہتر ہے؟ آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی, دھاگا تھا اور اپنا لباس اس سے سی رہے تھے. سوئی لی نا, سوئی کو اٹھا کر آپ نے دریا میں پھینک دیا. دریا میں پھینکنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں مچھلیو میری سوئی مجھے واپس کرو. آپ نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا نا, کئی مچھلیاں اپنے منہ میں سوئیاں لے کر دریا کے کنارے آ گئے. حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم, آپ نے جب سوئیوں کی طرف توجہ کی نا تو سونے کی سوئیاں, آپ ارشاد فرما لگے مجھے یہ نہیں, مجھے اپنے والی سوئی چاہیے. اتنے میں ایک ننی سی مچھلی نکلتی ہے جس کے منہ میں آپ والی سوئی ہے. آپ نے وہ سوئی لی, اپنے ہاتھ میں پکڑ کر نا یہ سوال کرنے والے صاحب کی طرف متوجہ ہوئے. ارشاد فرمانے لگے اب تم خود بتاؤ وہ والی حالت بہتر تھی یا یہ والی حالت بہتر. رب کی بارگاہ کی طرح متوجہ ہوئے نا تو اللہ تعالی جل جلالہ نے تمام تر مخلوقات کو ان کا تابع فرما بنا دیا. جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی. اللہ نے ساری مخلوقات کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی, ساری کی ساری مخلوقات ان کے تابع فرما کر دی گئے. اشارہ کرتے ہیں اللہ تعالی جل جلالہ کی مخلوقات حکم بجا لانے کے لیے آگے بڑھ رہی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ایک شعر کو آپ کے سامنے بیان کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں اے خوشا چشمے کے آ گریان اوست, اے ہمایوں دل کے آ بریان اوست. آپ ارشاد فرماتے ہیں کتنی مبارک ہے وہ آنکھ جو اللہ تعالی جل جلالہ کی یاد میں آنسو بہا رہی ہے, اور کتنا مبارک ہے وہ دل, کتنا پیارا ہے وہ دل جو اللہ تعالی جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکنے والا ہے. اللہ وہ آنکھ نصیب فرما دے, وہ دل ہمارا مقدر بنا دے. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کی دولت نصیب فرمائے, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خیرات عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بشنو وزن چوحی کا یتمی کو ند وز جدائی ہا شکایت.